الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران گرامی، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا، یعنی جو حدیث آپ بیان کر رہے ہیں وہ حدیث قدسی ہے، جہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بہت اہم حدیث ہے. اس حدیث میں تین باتیں بتائی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جس کسی نے میرے لیے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اور اس کو تکلیف دی، میں اس کو جنگ کا اعلان دیتا ہوں. آگے فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، کوئی بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب فرض عبادت سے اور فرض عبادت سے زیادہ اور عبادت سے نہیں ہوا ہے. یعنی بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب فرض عبادت سے ہوتا ہے. آگے تیسرا مضمون بیان کیا، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ نوافل کے ذریعے، نفل عبادتوں کے ذریعے برابر میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا وہ کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا وہ پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے، مانگے گا تو میں اس کو ضرور دوں گا. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اگر وہ مجھ سے کسی چیز سے پناہ مانگے، میری پناہ مانگے تو میں اس کو ضرور پناہ دوں گا. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے مختصر سا. اس حدیث میں تین مضمون ہیں جیسا کہ بتایا گیا بخاری شریف کی روایت ہے. پہلا مضمون ہے جو میرے کسی ولی سے میرے لیے دشمنی کرے. دو باتیں سمجھنے کی ہیں, ولی سے کون مراد ہے اور میرے لیے دشمنی کرنے سے کیا مراد ہے. میرے لیے دشمنی کرنے سے مراد کوئی شخص کسی کو اس کے دینی معاملہ میں ستائے اور بے غرض کوئی وجہ نہ ہو اس کو پریشان کرے. ہاں اگر دو شخصوں کا دنیاوی معاملہ ہے آپس میں اور دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو جائے, کچھ اونچ نیچ ہو جائے, وہ یہاں مراد نہیں. یہاں مراد ہے چاہے دنیاوی معاملہ ہو لیکن وہ اس کو صرف اس لیے ستا رہا ہے, پریشان کر رہا ہے کہ اس کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات, ولی سے مراد ہر متبع شریعت ہے, جو بھی شریعت پر چلنے والا ہے. عام لفظ ہے, کوئی خاص مفہوم نہیں. جو بھی نیک ہے شریعت کا متبع ہے. تو جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرے لیے تو میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں, جنگ کا اعلان کرتا ہوں. محدثین فرماتے ہیں اللہ اگر اس کی طرف سے ولی کی طرف سے جنگ کے لیے آ جائے تو پھر آدمی کیسے بچ سکتا ہے. یہی اعلان اللہ نے سود کھانے والوں کے لیے دیا ہے. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر وہ سود سے باز نہیں آئیں گے تو میں ان کو اعلان جنگ کرتا ہوں. تو ڈرنے کا مقام ہے. اگر ولی سے تعرض کیا جائے جو شریعت کا متبع ہے, نیک ہے, وہ کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا ہے, اگر اس سے تعرض کیا جائے تو پھر بڑا خطرہ ہے. یہ پہلا مضمون ہے جو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں, بلکہ خود اللہ فرماتے ہیں. اس سلسلے میں بہت مشہور کتاب حدیث پاک کی جامع العلوم والحکم, اس میں کئی واقعات لکھے ہیں. دو تین واقعہ میں سناتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو مستجاب الدعوات تھے, ایک شخص نے آپ پر جھوٹ بولا, آپ نے جو کام کیا نہیں تھا آپ پر الزام لگایا, آپ نے تین بد دعائیں دی. فرمایا اللہم ان کان کاذبا فاعم بصره واطل عمره وعرضه للفتن, اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس کو نابینا کر دے, اس کی عمر بڑھا دے اور اس کو فتنہ کے اندر مبتلا کر دے. کہتے ہیں یہ بد دعائیں اس کے حق میں قبول ہو گئی, وہ نابینا ہو گیا, عمر اس کی بہت لمبی ہو گئی, اتنی لمبی ہو گئی کہ آنکھوں کی جو پلکیں تھیں وہ نیچے تک آ گئی. اگر وہ کسی کو دیکھتا تو پلکوں کو اٹھا کر کے دیکھتا. اور فتنوں کے اندر مبتلا ہونے کا حال یہ تھا, روایتوں میں آتا ہے وَكَانَ يَتَعَرَّزُ لِلْجَوَارِ فِي السِّكَكِ, وہ گلیوں میں باندیوں کو چھیڑتا تھا اور کہتا تھا شیخ کبیر مفتون اصابتنی دعوت سعد، ایک بوڑھا فتنہ کے اندر مبتلا شیخ ہے، بوڑھا ہے، جس کو سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی. ولی کو چھیڑنے کا نتیجہ یہ ہوا. لکھتے ہیں ایک مشہور صحابی ہیں مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر، ایک آدمی نے ان پر جھوٹ بولا، کوئی تہمت لگائی. انہوں نے بد دعا کیا، اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو ابھی اس کو موت دیجئے. اسی مجلس میں کھڑے کھڑے نیچے گرا اور مر گیا. عبداللہ ابن مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ، اسی کتاب میں لکھا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص خوارج میں سے، خوارج گمراہ فرقوں میں سے ایک مشہور فرقہ ہے، جیسے بہت سے گمراہ فرقے آج ہیں ویسے اس زمانے میں بھی تھے. ان میں بہت مشہور فرقہ خوارج، معتزلہ وغیرہ، خوارج میں سے تھا. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں آتا تھا اور لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، مجلس میں ان کو نہ سبق پڑھانے کا موقع دیتا تھا نہ لوگوں کو سبق سننے کا موقع دیتا تھا. اس طرح سے جب کئی دن ہو گئے تو ایک دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے ہاتھ اٹھا لیے اور یہ کہا، اے اللہ یہ جو کچھ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اے اللہ یہ جو کچھ کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا معاملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. فاکفناہ بما شیتا، آپ جیسے چاہیں اس سے بدلہ لیجئے. کہتے ہیں اسی مجلس میں سب کے سامنے گرا اور گھر تک اس کو مردار ہونے کی حالت میں پہنچایا گیا. یوں اللہ کی پکڑ آتی ہے. ایسے کئی واقعات لکھے گئے ہیں جو بے ضرورت اللہ کے لوگوں کو ستاتے ہیں، ان سے دشمنی مول لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی براہ راست انتقام لیتے ہیں. تو یہ پہلا مضمون ہے. دوسرا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب فرض عبادتوں سے ہوتا ہے اور مجھے بہت زیادہ پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ بندہ فرض عبادتوں سے میرے قریب آئے. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت ہو، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، فرض چھوڑ کر نفل میں جائے گا تو گنہگار ہوگا. حکم شریعت کا یہ ہے کہ فرض ادا کرے پھر نفل میں آئے، فرض ادا کرے اور فرض میں کوئی کوتاہی نہ رہے، کامل فرض ادا کرے پھر نفلوں میں آئے، بجائے فرض ادا کرنے کے نفلوں میں آتے ہیں، نفلوں کا اہتمام کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں ان سے گمراہیوں کا اندیشہ ہے، ان سے گمراہیوں کا اندیشہ ہے. فرض عبادتیں اللہ نے فرض کی ہیں، پنج وقتہ نمازیں فرض ہیں، رمضان کے مہینے بھر کا روزہ فرض ہے، اللہ نے مال دیا ہے اور راستہ میں امن ہے تو حج کرنا فرض ہے، اللہ نے مال دیا ہے سال بھر رہتا ہے تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، کلمہ شہادتین کو زبان سے کہنا فرض ہے، دل سے تصدیق کرنا فرض ہے. ایسے جو اعمال ہیں جو فرض ہیں تو پہلے ان کا اہتمام ہوگا. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَسْتُهُ عَلَيْهِ، جتنی عبادتیں میں نے فرض کی ہیں ان میں سب سے زیادہ میرے قریب اور مجھے پسندیدہ ہوتا ہے فرض عبادت کے ذریعے سے. اس کو علماء نے مثال سے یوں سمجھایا ہے کہ ایک شخص کے ذمے صدق قرض ہے اور بہت سا قرضہ ہے، وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، دوسروں کی مدد کر رہا ہے، جبکہ قرض دینا اور قرض کی ادائیگی اس کے ذمہ فرض ہے. اگر وہ قرض ادا نہیں کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہا ہے. ایسے ہی جو عبادتیں فرض ہو گئی ہیں اور اللہ نے ان کو فرض کر دیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ پہلے ہم ان کو ادا کریں. پنج وقتہ نمازیں ہماری صحیح ادا ہوں اور وقت پر کامل طریقے سے ادا ہو. ہم رمضان جب آئے تو مہینہ بھر کا روزہ رکھے، اللہ نے مال دیا ہے راستہ پر امن ہے تو حج کریں، اور اللہ نے مال دیا ہے بغیر کسی بخالت کے زکات کا محق نکالی جائے، اور جتنی عبادتیں فرض ہیں ان کا اہتمام، اور فرض ہی کے حکم میں واجبات بھی ہیں. علماء لکھتے ہیں واجب اور فرض میں بس عقیدہ کے اعتبار سے فرق ہے، عمل کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. عمل کے اعتبار سے فرض کو جیسے کرنا ضروری، واجب کو بھی ویسے ہی کرنا ضروری ہے. جیسے قربانی ہے، اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، تو ہر سال اپنی طرف سے قربانی اللہ کے لیے پیش کرے. اب اگر وہ قربانی نہیں ادا کر رہا ہے، بجائے اس کے نفلی قربانیوں کی اس نے ڈھیر لگا رکھی ہے، تو وہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے. اس کے ذمہ ضروری ہے کہ قربانی ادا کرے. ایسی بہت سی مثالیں ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سوچیں کہ پہلے ہمارے ذمہ ہے کہ فرض عبادتوں کی ادائیگی اور واجبات کی ادائیگی ہو. آگے تیسرا مضمون اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور بڑا اہم مضمون ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نوافل کی کوئی اہمیت نہیں، اسی وہم کو، غلط گمان کو دور کر رہے ہیں. تیسرے مضمون میں فرمایا کہ مقام پہلے فرض عبادتوں کا ہے، جہاں فرض عبادتیں ادا ہو جائیں، اب نوافل کا مقام ہے، اور نوافل میں اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی، اللہ نے کوئی حد نہیں رکھی ہے. فرمایا کہ آدمی بڑھتا رہے بڑھتا رہے بڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. جس قدر اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کو سامنے رکھے، اور یہ بھی سامنے رکھے کہ کوئی عبادت اگر نفلی عبادت کر رہا ہے، ہمیشہ اسے کر سکے، اور ہمیشہ کرنے کے ساتھ اس کو آگے بڑھائے. یہ نہیں ہے کہ کبھی شوق ہو گیا اور بہت زیادہ جذبہ آ گیا، اس نے رات میں کھڑے ہو کر 8 یا 12 رکعتیں تہجد کی ادا کر لی، اب اس نے جو تہجد چھوڑ دی تو سال اور مہینہ گزر جائے، تہجد کے قریب بھی نہ جائے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی طاقت کے موافق کرے اور پابندی سے کرے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اس کو سنیے غور سے، برابر بندہ میرے قریب ہوتا رہے نوافل کے ذریعے. برابر یعنی مسلسل کرے، مسلسل کرے اور نفل عبادتیں ادا کرتا رہے. فرض نمازیں ہو گئی، واجبات ہو گئی، اب سنن مؤکدہ اور غیر مؤکدہ ہیں، اور تہجد کی نمازیں ہیں، ان کو پڑھنے کی کوشش کرے، اور پابندی سے پڑھے پہلے نمبر پر، پھر اس کے ساتھ جس قدر ہو سکے عبادت میں اضافہ کرے. تو یہ بات اللہ کہہ رہے ہیں، جب بندہ برابر نوافل کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، حتی احبہ. نوافل سے مستقل عبادت کرنے والے، ان کی اگر مثالیں دی جائیں تو سینکڑوں ہزاروں ہیں. میں بہت دور نہیں جاتا، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے رہا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کا اہتمام کس قدر کرتے تھے. تہجد کے لیے آپ جو بیدار ہوتے تو تہجد اس قدر طویل ادا کرتے کہ آپ کے مبارک پیروں پر ورم آ جاتا اور لوگوں کو ترس آتا. لوگ کہتے آپ تو بخشے بخشا ہے, مغفور ہے, مرحوم ہے, معصوم ہے, اور آپ کو اس قدر تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. آپ کہتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے, یہ نفل ہی تو ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ رکھتے تو رکھتے چلے جاتے, یہ روزے میں عبادت کا حال ہے. صدقہ کرتے تو ایک پائی ایک پیسہ اپنے پاس رہ جائے, اس کی کوئی صورت نہیں ہوتی تھی, گنجائش نہیں ہوتی تھی, صدقہ کا یہ حال تھا. تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو بخشے بخشائے تھے, اللہ نے جن کا اعلان کر دیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, مفسرین فرماتے ہیں اسی آیت میں اللہ نے آپ کے معصوم ہونے کا اعلان کیا ہے. اللہ نے اگلے پچھلے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے, آپ کے معصوم ہونے کا اعلان کیا ہے, اور آپ کی عبادت کا یہ حال ہے. اور صحابہ کرام کی تفصیل لمبی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ آپ کی عبادتوں کا حال کیا ہے, عقود الجمان نامی ایک عظیم الشان کتاب ہے, محمد صالح دمشقی شافعی بہت بڑے شافعی عالم گزرے ہیں انہوں نے وہ کتاب لکھی ہے, اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی عبادتوں کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی عبادتیں کیسی تھی, وہ کہتے ہیں کہ 35 سال 45 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی, اور ایک رات زائدہ کہتے ہیں ایک رات میں مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ, پڑھ رہے تھے, نوافل ادا کر رہے تھے, اور مجھے ایک مسئلہ امام اعظم سے تنہائی میں معلوم کرنا تھا. میں انتظار میں تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہی نفل نماز سے فارغ ہوں گے اور باہر آئیں گے تنہائی میں میں آپ سے مسئلہ پوچھ لوں گا. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رکعت باندھی اور سورہ طور شروع کی, پڑھتے پڑھتے آیت آئی فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جہنم کے عذاب سے اللہ نے ہم کو بچا لیا, جہنم کے عذاب سے اللہ نے ہم کو بچا لیا. اللہ نے اپنا احسان جتایا ہے, یاد رکھیے احسان جتانے کا حق صرف اللہ کو ہے. اللہ نے اپنا احسان جتایا فمن اللہ علینا وقانا, اور ہم کو عذاب سموم سے بچا لیا, خطرناک اور دردناک عذاب سے. اب اللہ کی نعمت کا تصور اور جہنم کے عذاب کا تصور آ گیا. زائدہ کہتے ہیں اسی آیت کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح کر دی اور مجھے تنہائی میں مسئلہ پوچھنے کا موقع ملا ہی نہیں. اسی طرح سے ایک رات آپ نے آیت پڑھی اور آیت پڑھتے ہوئے قرآن کریم کی آیت آ گئی بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھا وامر, بلکہ قیامت ان کے لیے وعدہ کی جگہ ہے اور قیامت نہایت المناک چیز ہے. بس اسی آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی. روزہ رکھتے تو مسلسل رکھتے چلے جاتے. کوفہ کے قاضی حسن بن عمارہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو غسل دیتے ہیں. جب جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو کوفہ کے قاضی حسن بن عمارہ غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد آ کر مجمع عام میں کہتے ہیں اللہ امام اعظم ابو حنیفہ پر رحم فرمائے، 30 سال تک انہوں نے مسلسل روزہ رکھا ہے اور کبھی افطار نہیں کیا، اور اس قدر انہوں نے عبادت کی کہ بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے، بعد والوں کو مشکل میں ڈال گئے، یعنی ان جیسا ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہ امام اعظم ہیں، ایسی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں امام شافعی کی، امام احمد ابن حنبل کی، اور بھی علماء اور اولیاء کی۔ تو مجھے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نوافل اس کی بھی سخت ضرورت ہے، نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے اور نوافل میں بڑھتے رہے بڑھتے رہے، اور اس قدر بڑھے اللہ کہتے ہیں جب بندہ برابر قریب ہوتا ہے تو پھر میں محبت کرنے لگتا ہوں، حتی احبہ، اللہ کی محبت کا اثر کیا ہوتا ہے اس کو سنیے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں محبت کرتا ہوں تو اس کے میں کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ علماء نے، محدثین نے ان جملوں کا مطلب یہ بیان کیا ہے، اس کے کان، اس کی آنکھیں، اس کے ہاتھ، اس کے پیر شریعت کے خلاف کام ہی نہیں کرتے، میں کان ہوتا ہوں، یعنی اس کے کان جو سنیں گے تو قرآن کی تلاوت کو، ذکر کو، اس کے کان غلط کام نہیں سنیں گے، اس کی آنکھیں غلط جگہوں میں نہیں پڑے گی، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر غلط جگہوں میں نہیں جائیں گے، میں اس کی سب چیزیں ہوتا ہوں، یعنی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ پھر شامل حال ہوتی، آگے اللہ کہتے آگے جو مانگے گا میں دوں گا، اگر مجھ سے پناہ حاصل کرے گا تو میں اس کو پناہ بھی دوں گا، اللہ اپنی پناہ دیں گے اور کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی آفت نہیں آئے گی، نہ دینی نہ دنیاوی، یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ اب ان حدیثوں کو ان باتوں کو سامنے رکھ کر آئیے، شب برات یہ نوافل میں سے ہے، نوافل میں سے ہے، فرض عبادتوں کا اہتمام خوب کرے، فرض عبادتوں میں کوتاہی نہ ہو، فرض عبادتوں میں کوتاہیوں سے بچتے ہوئے اب نوافل میں آئے، شب برات کا اہتمام بھی کریں، جس قدر اہتمام ہو سکتا ہے ہم کریں، لیکن منکرات سے بچتے ہوئے، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان سے بچتے ہوئے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ثابت نہیں ہیں لیکن ہم ان کو کرتے ہیں، جیسے عبادتیں ہوں گی گھروں میں، ہم مسجدوں میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدوں میں عبادت ثابت نہیں ہے، ہم اپنے گھروں میں کریں، اور رات کو جاگے، جس قدر جاگ سکتے ہوں جاگ کر نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور اللہ حفاظت فرمائے، دین کے نام پر موبائل اٹھا کر ہم اپنا وقت برباد نہ کریں، اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے دین کے نام پر دے گا اور دینی باتیں دیکھتے ہوئے نہ جانے ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں۔ لہذا جو مقدس رات آ رہی اس کی قدر کرے، مقدس مہینہ جو آنے والا ہے اس کی قدر کرے، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، انشاءاللہ اگر ہم کوشش کر کے اپنے آپ کو بچائیں گے اور وقتوں میں بھی ہم اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، ہم بچیں گے، ہماری اولاد بچے گی اور ہمارے گھر والے بچیں گے، ہم نہیں بچیں گے، ہماری نگرانی فضول ہوگی، کوئی معنی اور کوئی حیثیت نہیں رکھے گی۔ اس لیے شب برات کا اہتمام کریں، گھروں میں رہیں، نوافل کا، تلاوت وغیرہ کا اہتمام کریں، اگلے دن جو ہے وہ روزہ مستحب اور نفل ہے، بہتر ہے کہ روزہ رکھا جائے، بغیر کسی عذر کے اس کو نہ چھوڑے، رکھنے کا اہتمام کریں، اس کو بھی سمجھیں کہ نفل عبادت اور فرض عبادت میں جو فرق ہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہے. عملی اعتبار سے اگر کوئی نفل عبادت بھی مستقل کرنا چاہے تو کرے، لیکن نفل کو ذہن میں دل میں فرض کا درجہ نہ دے، اور فرض کو نفل کے درجے میں نہ لائے، جس کا جو درجہ ہے وہ اس کو دیا کرے. یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے حدیث پاک کی روشنی میں پیش کی. اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.